الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. یہ کلام جو سنایا گیا ہے یہ ہمارے حضرت عارف باللہ شیخ العرب والعجم مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عارفانہ کلام ہے, اور یہ 6 ستمبر 1994 کو انگلینڈ کے شہر باٹلی میں ہوا. ان اشعار کا ورود انگلینڈ کے شہر باٹلی میں ان اشعار کا ورود ہوا. تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق, عشق و محبت اور درد دل, وہ اللہ نے اس فیض کو عالم میں پھیلایا, عالم میں پہنچایا, اور لوگ ایسی جگہوں پہ جا کر عموماً وہاں کے ماحول سے متاثر ہو جاتے ہیں, گناہ کے ماحول سے متاثر ہو جاتے ہیں اور کیفیات بدل جاتی ہیں. لیکن جو سچے ایمان والے ہیں اور جن سے اللہ تعالی اپنے دین کی اشاعت کا کام لیتے ہیں, ان کی کیفیت الگ ہوتی ہے. اسی چیز کی دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ والوں سے اور ان کے خادمین سے یہ دولت لے لی جائے, منتقل کر لی جائے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایسی جگہ, ایسے ماحول میں یہ عارفانہ کلام کا ورود ہو رہا ہے, کیا کیفیات ہوں گی اور کیا تاثر ہوگا. ذرہ برابر بھی اس ماحول کا تاثر نہیں, ٹھیک ہے نا, بلکہ روز بروز اللہ تعالیٰ کے معرفت میں اضافہ ہو رہا ہے. سیر و سیاحت دین کی نسبت سے سفر ہو رہا ہے, جانا تو دین کی نسبت سے, لیکن ان جگہوں پہ جانے کے بعد بھی مزید اللہ کے تعلق میں ترقی ہو رہی ہے, دین کی اشاعت کا کام بھی ہو رہا ہے, دین کی بات بھی پہنچائی جا رہی ہے. تو پہلا شعر جو ہے, ظاہر میں اہل دل ہیں گو حسرت لیے ہوئے, باطن مگر ہے وہ نسبت, مگر باطن مگر ہے دولت نسبت لیے ہوئے. تو یہ ایک عام سی کیفیت ہے, عام سی بات ہے جس کا اعادہ یہاں پر بار بار ہوتا رہتا ہے کہ دل کی خواہش کو چھوڑ دینا, اور اس خواہش کو چھوڑ دینے سے جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کا نام ہے حسرت.
اس کو آتا ہے وہ کرے,
ہاں لگتا ہے یہ کیا, یہ
خراب ہو گیا,
لوز تو نہیں ہو گیا. جو خواہش چھوڑ دی جائے, جس خواہش پہ عمل نہیں کیا جائے اس کا نام ہے حسرت. دل میں بہت ساری خواہشات پیدا ہوتی ہیں اور بیشتر جو ہیں وہ نافرمانی کی ہوتی ہیں. آدمی چاہتا ہے جیسے چاہے مال جمع کر لے, جیسے چاہے جو ہے اپنے عیش کی زندگی گزار لے, جس کو چاہے دیکھ لے, جھوٹ بول دے, غیبت کر لے, چگلی کر لے, دوسرے کو نقصان پہنچا دے, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں ہیں جو آدمی کو حالات ایسے پیش آتے رہتے ہیں ماحول میں, معاشرے میں, کہ یہ خواہشات پیدا ہوتی رہتی ہیں. لیکن وہاں پر جو لوگ اللہ تعالی شانہ کے خوف سے یا اللہ تعالی شانہ کی محبت سے اس چیز کو جانچتے ہیں کہ یہ چیز اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے یا نہیں. نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں, ترک کرتے ہیں. لیکن اس ترک کرنے سے قلب میں ایک تکلیف پیدا ہوتی ہے. مثلا ایک آدمی نے ہمیں برا بھلا کہہ دیا, ہمارا جی چاہا کہ ہم بھی اس کو ویسے ہی جواب دیتے, لیکن ہم نے ضبط کیا کہ بھئی تلخ کلامی کرنے اچھی بات نہیں ہے, مسلمان کے شاعر شان نہیں ہے نا, اور حکم یہی کہ معاف کر دو. تو عمل تو کیا, معاف کر دیا, لیکن قلب میں ایک تکلیف پیدا ہوگی, اس کا نام ہے حسرت. کوئی حسین صورت جا رہی تھی, دل چاہا کہ ہم اس کو دیکھیں, لیکن آیت سامنے آ گئی, آزر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سامنے آ گئے, بزرگوں سے سنے ہوئے ارشادات سامنے آ گئے کہ ان کو دیکھنا صحیح نہیں, اور انہیں دیکھنے سے گناہ عظیم ملتا ہے, قلب کی کیفیت بدل جاتی ہے, نورانیت زائل ہو جاتی ہے. تو آنکھ بچا لی, آنکھ جھکا لی ہے نا, اور چشم پوشی کر کے نکل گئے. تو کیا ہوا کہ دل میں حسرت پیدا ہوئی, تکلیف پیدا ہوئی. اس کو حضرت فرما رہے ہیں, ان تمام ایسی تمام چیزوں کو کہ جو آدمی چاہتا تو کر سکتا تھا لیکن اس نے اللہ کے ڈر سے نہیں کیا ہے نا, تو اس کو فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں, یہ اہل دل ہیں. انہیں جو یہ جو کیفیت نصیب ہوتی ہے بچ جانے کی, یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. جو واقعی اللہ والے ہو جاتے ہیں یا اللہ کے راستے پہ چل پڑے ہیں تو انہیں یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے. اب ظاہر میں کوئی دیکھتا ہے ان کو تو کہتا ہے بھائی یہ تو کیا یار, یہ تو کیسی زندگی گزار رہی ہے, ان کی زندگی میں تو کوئی رنگینی نہیں ہے, یہ گانے بھی نہیں سنتے, یہ فلمیں بھی نہیں دیکھتے, یہ اس طرح کی محافل میں بھی نہیں جاتے, اپنے کھانے اپنے کمانے میں بھی بہت احتیاط برتتے ہیں, اس لیے ان کی زندگی سادہ سودی ہے, پرتعیش نہیں ہے کہ جو چاہ خرچہ کر دیا, خوب کما لیا اور ایک دم سے 5,000 روپے کا کھانا کھا لیا مسلم, بلکہ سوچتے ہیں کہ یہ جہاں میں خرچ کروں ٹھیک رہے گا کہ نہیں رہے گا, ضرورت ہے کہ نہیں ہے, جائز ہے کہ نہیں ہے. تو بظاہر نظر آتا ہے کہ ان کی زندگی میں تو حسرت ہی حسرت ہے, ایسا ہی نا بھائی, لیکن اس کی بنیاد کیا ہے, وہ کہنا چاہیے اس پر اس کا صلہ کیا ہے, یہ اگلے مصرع میں بیان فرمایا ہے. باطن مگر ہے دولت نسبت لیے ہوئے, ان کا جو اندر دل ہے یہ خوش و خرم ہے, نسبت جو لیا ہوا ہے اس نے, نسبت کے معنی ہے اللہ جل شانہ کا سچا تعلق. تو اللہ جل شانہ کا جو سچا تعلق لیا ہوا ہے اور ان چیزوں کے نافرمانیوں کے ترک سے اس تعلق میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ اس لذت سے پتہ نہیں کتنے گنا بڑا ہوا ہے. جیسے فرمایا کہ جو ہے ان نظر سم من سہام ابلیس, جس نے نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے, من ترک کا مخافتی, جس نے اس کو ترک کیا یعنی نظر جھکا لی, کیا ہوگا, ابدلتہ ایمانن یجد حلاوتہ فی قلبی, ایمان کی حلاوت وہ اپنے قلب میں پائے گا. ظاہر میں اس نے حسرت اختیار کی, نظر کی حفاظت کی, نہیں دیکھا, حسرت ہوئی, لیکن اس سے کیا ملا, ایمان کی حلاوت پائے گا. تو یہ جو ایمان کی حلاوت ہے, یہ جو لذت ہے, یہ اس خواہش کے پورا کر دینے سے پتہ نہیں کتنے گنا زائد لذیذ ہے, اس کو نہ پانی جا سکتا. تو اہل باطن جو ہیں فرمایا کہ وہ اس دولت نسبت کو جو لیے ہوئے ہیں یہ اس حسرت کا مداوع ہو جاتی. اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو سادہ سودی ہیں, پھیکی پھیکی زندگی ہے, لیکن دل میں جو لذت ہے, جو رفرت ہے, جو سرور ہے, جو سکون ہے, وہ اس کا اگلے کو پتا ہی نہیں. اور جب وہ لوگ جو نافرمانیوں میں, گناہوں میں اور ایسی لذات میں مست ہیں, جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے, پریشان حال ہوتے ہیں, تو پھر وہ ایسے ہی لوگوں کے پاس آتے ہیں, بھائی دعا کر دیجیے ہمارے لیے. ابھی تو کہہ رہے تھے کہ ان کی زندگی سادہ سودی پھیکی پھیکی ہے, اور ابھی انہی کے پاس آ کے کہہ رہے ہیں بھائی آپ اللہ والے ہیں آپ دعا کر دیجیے. تو بھائی آپ خود کیوں نہیں دعا کر لیتے ہو, کیوں نہیں دعا کر لیتے ہو خود؟ آپ کو آپ کے پاس تو سب کچھ ہے, ساری لذات آپ اٹھاتے ہو. تو کہتے ہیں جی ہم تو گناہگار ہیں, یعنی دل سے مانتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں, ہم جو یہ کر رہے ہیں حرکتیں یہ ٹھیک نہیں ہے. اس وقت تو وقتی طور پر تنقید کر دی, لیکن دل سے ہی سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی واقعی ہم ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں بھی, اور سچے لوگ یہی ہیں, یہی کامیابی کی راہ ہے, یہی صحیح راستے پہ چل رہے ہیں. جس کو حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے بار بار, دشمنوں کو عیش آب و گل دیا, دشمنوں کو عیش آب و گل دیا اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا. دشمنوں کو عیش آب و گل دیا, آب پانی, گل مٹی, یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں مٹی اور پانی کی بنی ہوئی ہے نا, وہ اسی انہی لذات میں بس الجھ کے رہ گئے, اور دوستوں کو کیا ملا؟ اپنا درد دل دیا. یہی گناہ چھوڑنے کی جو لذت ہے اس کو درد دل کہتے ہیں, نافرمانی کو ترک کرنے کا جو مزہ ہے اس کو درد دل کہتے ہیں. نافرمانی چھوڑنے کا ایک مزہ, کرنے میں تو تھوڑا مزہ ہے, مزہ ہے اس میں تھوڑا ہے, چھوڑنے میں زیادہ مزہ, اصل مزہ چھوڑنے میں. تو اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا, اور لیکن یہ وہ مزہ اس کو آتا ہے جو چھوڑتا رہتا ہے. اور ہم آزما کے دیکھیں, مثلا حرام پیسے آنے والے تھے اور مل رہے تھے, پیشکش ہوئی کہ بھائی اتنے پیسے لے لو اور ہمارا کام کر دو, ہم اس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے اختیار میں ہے. لیکن ہم نے کہا بھائی ہماری یہ ذمہ داری ہے یہ کام کرنا, آپ پیسے دو یا نہیں دو ہم تو کریں گے, اور ہم نے رد کر دیا. وہ مجھے مزید ہوتا ہے کہ نہیں آپ پتہ نہیں کریں نہیں کریں, ابھی تو میرے سامنے کہہ رہے ہیں, بعد میں پتہ نہیں آپ کا دل پھر جائے تو 20,000 روپے لے لیں میری طرف سے آپ, یا مزید لے لیں 50,000 لے لیں. اب جو ہے فگر بھی آ گئی سامنے, مقدار بھی سامنے آ گئی, اب آدمی کا دل اور للچایا کہ کیا ہے بھائی 50,000 میں مل رہے ہیں, اور یہ آدمی تو خوشی سے دے رہا ہے. نفس جو ہے وہ فوراً کیا کرتا ہے, جواز بنا لیتا ہے, بند کرو, فوراً جواز بنا لیتا ہے کہ یہ تو خوشی سے دے رہا ہے. لیکن جو صحیح صحبت یافتہ ہوگا اللہ والوں کا, دین کی سمجھ بوجھ اس کے اندر ہوگی, اس کو بند کر دو تو کیا ہوگا, وہ نہیں لے گا, اور اس نہیں لینے کی پھر جو حلاوت پائے گا دل میں, ایک ٹھنڈک پائے گا, ایک ٹھنڈک ملے گی کہ میں نے حرام کو چھوڑ دیا. دل مطمئن رات کو جب سوئے گا تو سکون کی نیند سوئے گا. اور یہی وہ پیسے اگر لیتا, چاہے وہ خود پیش کر رہا ہے اگلا یا اس نے مانگا, ہے نا, ہر دو کوئی بھی صورت ہو, دونوں صورتوں میں, اور یہ لے لیتا تو اس کا ضمیر اس کو تنگ کرتا رہتا, بے چین کرتا, اس کی نیند صحیح نہیں آتی. اور پیسے تو اس نے ایسے خرچ ہونے تھے جو غلط آمدنی کے پیسے ہوتے ہیں, اسے خرچ ہونے میں دیر نہیں لگتی, ادھر آئے ادھر گئے, کبھی چوری ڈاکے سے نکل جاتے ہیں, کبھی بیماریوں میں نکل جاتے ہیں, کبھی کوئی اور, کبھی کوئی اور, ہے نا. تو ضمیر تو جو بے چین ہوا تو وہ ہوا ہی ہوا, اور عذاب الگ ہے. آخرت کا بھی عذاب الگ ہے اور سکون بے سکونی وہ الگ ہے. تو اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں جس کو حضرت نے فرمایا اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا, ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی, ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی, ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. یعنی وہ چیز, وہ لوگ جو یہ چیزیں برت رہے ہیں لیکن اس میں ان کو سکون نہیں ہے, چین نہیں ہے, رات نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے. کھانے اچھے اچھے کھا رہے ہیں, جدید سے جدید کھانے کھا رہے ہیں, جدید کھانے. آج یہ وہ ہے فن ہے کہ نئی سے نئی چیز بناؤ بھائی, ہے نا. پیسہ بہت ہے تو انہیں بھی موقع مل رہا ہے اس کاروبار کرنے والوں کو, کیسی چیزیں بناؤ جو پہلے کہیں نہیں ملتی تاکہ ہمارے یہاں رش لگ جائے, ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جائیں. اندازہ لگائیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین, ایک تو پنکھا چلا دو ایک ہونے والا, خلیفہ بنائے گئے تو وہی اپنا جو کپڑے کا کام تھا, تو آپ لوگوں کو تکلیف تو نہیں ہو رہی اس سے, تو وہ کپڑے لے کے بازار چلے, خلیفہ بنا دیے گئے اور کپڑے لے کے بازار جانے. تو صحابہ نے دیکھا تو کہا حضرت آپ یہ اگر یہ کام کریں گے تو خلافت کون کرے گا, خلافت کی ذمہ داری کیسے ادا ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ پھر میں میرا گزر کیسے ہوگا. مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو بڑا ضد کر کے اصحاب نے آپ کا وظیفہ مقرر کرا کہ نہیں یہ تو آپ کو جو ہے حکومت کی طرف سے ہوگا, ہے نا, شاہی جو ہے اس سے ہوگا, خزانے سے ہوگا, اور ایک وظیفہ مقرر کیا آپ کا. آپ نے اس کو کم کروایا اور ایک قلیل مقدار پیا کر کے وہ طے ہو گیا کہ ٹھیک ہے میں اتنا ہی لے لوں گا جس سے بس سادہ سودی کھانا ہو جائے. چند دنوں کے بعد اہلیہ محترمہ نے ایک دن کھانے میں کوئی میٹھی چیز بھی ساتھ رکھی. آپ نے جب دیکھا کہ کھانے میں آج کھانے کے ساتھ ایک نئی چیز ہے, ایک اور چیز ہے, تو پوچھا کہ یہ کیسے؟ تو بتلایا کہ میں آپ جو خرچہ دیتے ہیں اس میں سے میں نے تھوڑا تھوڑا بچایا ہے, اور تھوڑا تھوڑا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی میٹھی چیز پکائی جائے, تو یہ تھوڑا تھوڑا بچا کے اتنے پیسے ہو گئے اس میں سے کہ یہ چیز بن گئی. تو آپ نے فرمایا کہ اس سے ثابت ہوا کہ وظیفے کی اتنی مقدار زائد ہے, اور آئندہ انہوں نے اس مقدار کو بھی اس میں سے کم کر دیا. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک نئی چیز لائی گئی کھانے کی, اور کسی نے کہا کہ یہ بہت لذیذ ہے اور یہ ایسے ایسے بنی ہے. تو آپ نے ایک چمچ نوش فرمایا, اور ایک چمچ نوش فرمانے کے بعد واپس کر دی اور فرمایا کہ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی جنت کی ساری لذتیں دنیا میں برت لوں؟ ساری لذتیں جنت میں جو ملنے والی ہیں وہ دنیا میں برت لوں؟ واپس کر دی. ٹھیک ہے, تو ضروریات کا پورا کرنا ہے نا, ضروریات کا پورا کرنا. آج ہم کہاں سے کہاں چلے گئے. آپ کہیں گے بھائی لو بھائی یہ تو ہمارا کھانا پینا ہی بند کر رہے ہیں. بھائی کم سے کم شکر تو کریں ہم, کھا پی کے شکر تو کریں. کلو وشربو ولا تسرفو انہ لا یحب المسرفین, کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو, اللہ تعالی اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کھانے پینے کا حکم ہے, کھانا پینا ایک درجے میں فرض واجب ہے. اگر کوئی شخص کھانے پینے میں اتنی کمی کر دے کہ فرائض واجبات پورا نہیں کر سکتا, اتنا لاغر ہو گیا, کمزور ہو گیا نہ کھا کر کے, کہ اب نماز ہی نہیں پڑھی جا رہی اس سے مثلا, اور کوئی اللہ کا حکم نہیں پورا کیا جا رہا فرض, یہ مجرم ہے. آج بھوک ہڑتال کرتے ہیں نا بہت سارے لوگ, ویسے تو وہ جھوٹے ہوتے ہیں, سامنے دکھاتے ہیں بھوکے ہیں, پیچھے کھاتے ہیں پردے کے پیچھے جا کے. لیکن اگر کوئی سچا بھی بھوک ہڑتال ہی ہو تو مجرم میں پکڑا جائے گا, خوب پٹائی ہوگی, بڑا آئے تھے نہ کھانے والے. اللہ نے تو ہر چیز حلال کی ہے سوائے چند چیزوں کے, اس کو کھانے کا حکم ہے. تمہیں کھانے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ تمہاری جان کی سلامتی رہے, تمہاری جان تھوڑی ہے, تم نے کب سے سمجھ لیا ہے تمہاری جان ہے کہ جیسے چاہو تم اس پہ تصرف کرو, کھاؤ اور کبھی کھاؤ کبھی نہ کھاؤ, کبھی اس کو یہ پریشان کرو, یہ اللہ کی جان, اس کی حفاظت اللہ کی اطاعت کے لیے ضروری ہے, اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے. ایسا کام کرنا کہ جس سے جان کو نقصان پہنچ جائے, اسی لیے خودکشی حرام ہے, ہے کہ نہیں بھائی؟ نہیں, جب اللہ چاہیں گے جب موت آئے گی. فرمایا کہ اگر کوئی شخص زندگی سے عاجز ہو جائے, اللہ بچائے اللہ بچائے, تو بھی یہ دعا کیا کرے کہ اللہ جب تک میرے لیے آپ کے علم میں زندگی بہتر ہے تو مجھے حیات دیجیے, اور جب موت بہتر ہے تو موت دے دیجیے, لیکن اپنے آپ کو ختم کرنے کا حکم نہیں ہے نا. تو کھانا پینا تو ضروری ہے, لیکن جس طرح سے آج ہمارا معاشرہ چل رہا ہے, جنہوں نے بعضوں نے تو کھانے ہی کو مقصود بنا لیا, حالانکہ خوردن برائے زیستن است, نہ کہ زیستن برائے خوردن تھا. یعنی کھانا کس کے لیے تھا؟ زندہ رہنے کے لیے. آدم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس کا مفہوم ہے کہ بنی آدم کے لیے اتنی غذا کافی ہے کہ اس کی کمر سیدھی رہے, اور بدترین چیز جو بھری جائے وہ معدہ ہے. کیا آپ کے ارشادات اس متعلق کیسے ہیں؟ اور آج بعضے جو ہیں ہمارے معاشرے میں حضرات, وہ بس ہر وقت اسی فکر میں ہیں کہ خوب سے خوب اور اچھے سے اچھا. حالانکہ طبا بھی اس کو بیان کرتے ہیں, ڈاکٹر حضرات بھی بیان کرتے ہیں کہ زیادہ کھانا کیا ہے؟ مضر صحت ہے. زیادہ کھانے سے صحت نہیں ملتی بلکہ یہ اور نقصان دہ ہوتا ہے. جسم بوجھل رہے گا, سر میں گرانی رہے گی, کام نہیں ہوگا ٹھیک سے. بہت سارے حضرات اس نتیجے میں پہنچے کہ بھائی بس دو ٹائم کھاؤ, صبح کھاؤ, رات میں کھاؤ, شام میں کھاؤ, دن میں کوئی ایسے ہلکا ہلکی پھلکی چیز لے لو, اس سے آدمی بہت فٹ رہتا ہے. تو یہ کہاں پہنچے؟ یہ اسی نظریے پہ پہنچے نا, مسنون طریقے پر پہنچے, خواہ اپنی ریسرچ سے پہنچے. تو ریسرچ سے پہلے ہی مان لو بھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پہلے ہی تسلیم کر لو, اور علم غلم کھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ. بازاری چیزیں اس کے ہم عادی نہ بنے. کچھ نہیں معلوم کہ وہ کیا بنا رہا ہے, کیا ملا رہا ہے, کچھ نہیں پتا. پاک ہے ناپاک ہے, ہاتھ میں گندگی لگی ہے, کیا ہے, کچھ اندازہ نہیں. آج جو ہے قانون بن رہے ہیں کہ ان جگہوں کی جہاں پہ کھانے پینے کی اشیاء جو ہے بنائی جا رہی ہیں, وہاں کی انسپیکشن ہو رہی ہے, چیکنگ ہو رہی ہے, اور پتہ نہیں کیسے کیسے واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ کیسے وہاں پہ سامان رکھا ہوا ہے, کیسے اس میں کیڑے مکوڑے وہاں گھوم رہے موجود ہیں ان اشیاء کے اندر, اور اسی میں وہ چیز بیکری آئٹم بن رہی ہے, اور فلاں آئٹم بن رہا ہے, فلاں آئٹم بن رہا ہے. یہ تو ہمارے سامنے کی باتیں, لیکن اس زبان کے چٹخارے کو کیا کہا جائے کہ وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے, تو کہتا ہے ابھی تو بڑا مزہ آ رہا ہے, پیچھے جو ہوا وہ ہوا, ابھی تو مزے کا ہے, اور اس کے ساتھ اس میں کیا ملائے جا رہے, کیا انگریڈینٹس ہیں, یہ ریسرچ ہوتی ہے, بعد میں کھلتا ہے معاملہ کہ بھائی اس میں تو یہ چیز مل رہی تھی جو حرام ہے. ایک تھوڑا سے پہلے بات سامنے آئی تھی میں نام نہیں لوں گا، ایک انگریزی کمپنی کھانے کی بہت مشہور، کہ وہ اس میں ایک چیز ملاتی ہے تو انہوں نے دکھلایا کہ وہ کیڑے اور ان کیڑوں کو ایک مدت تک سڑایا جاتا ہے نا، اور اس کے بعد اس کو ایک پروسیس کے بعد اس کو اس میں شامل کرتے ہیں جس سے اس کی لذت، اس کھانے کی لذت جدا گانا ہو جاتی ہے. اس جداگانہ لذت کو لینے کے لیے آج قوم ٹوٹی پڑے گی کہ بھائی ان کا تو بڑا مزے کا ہے، بہت اچھا ہے. تو وہ لوگ بچ گئے کہ نہیں بچ گئے کہ جو پہلے احتیاط کرتے. ہمارے بڑوں کی تعلیم یہ تھی کھانے پینے کے معاملے میں کہ دیکھو بھائی سب سے اچھا کھانا اپنے گھر کا. کیا بات ہے سبحان اللہ کہ گھر کی عورت کھانا پکا رہی ہے، ذکر اذکار کے ساتھ پکا رہی ہے، باوضو پکا رہی ہے، پاک صاف ہو کے پکا رہی ہے، اس کھانے میں کیا لذت ہوگی. اور میں کہتا ہوں لذت نہ بھی ہو کیا نورانیت ہوگی، کہ آدمی کھائے گا تو اس کو محسوس ہو جائے گا. میں ایک جگہ دعوت تبلیغ جماعت میں گیا تھا ایک زمانے میں، ایک چلہ لگایا تھا، تو وہاں پر ہم ایک شہر میں پہنچے تو وہاں قریب کے گاؤں سے کچھ حضرات ہمارے پاس آتے تھے، تو کچھ ہمارے حضرات ان کے گاؤں بھی گئے تھے. تو بتلایا کہ اس گاؤں کے سارے لوگ تہجد گزار ہیں اور وہاں کی عورتیں وضو کیے بغیر آٹا نہیں گھنتی، با وضو ہو کے کھانا پکاتی ہیں وہاں کی عورتیں. ان کا رواج ہے اس چیز کا. دارالعلوم دیوبند کے شروع کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک غریب آدمی جو گھاس کھودتا تھا اور گھاس کی بنڈل بنا کر کے بیچتا تھا، تو اس کا معمول تھا کہ وہ ایک آدھ مہینے کے بعد دارالعلوم دیوبند کے اکابرین کی دعوت کرتا تھا، ضیافت کرتا تھا. ان کو یہاں صوفے بٹھا لو، وہ ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں گے اطمینان سے، آرام سے بیٹھ. تو یہ حضرات جو تھے ہمارے بزرگ ہے نا، تو وہ جیسے آ کے دعوت پیشکش کرتا تھا یہ حضرات فوراً راضی ہو جاتے تھے اور مقررہ دن اس کے یہاں پہنچ جاتے تھے. وہ اپنے تھوڑی سی حیثیت کے مطابق کوئی میٹھے چاول یا کوئی ایسی چیز پکاتا تھا اور یہ حضرات بڑے ذوق شوق سے کھاتے تھے اس کو اور دعا دیتے تھے اس کو. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ غریب فقیر مسکین آدمی آپ کو دعوت دینے آتا ہے اور آپ خوشی خوشی لے لیتے ہیں، بلکہ آپ اس کے منتظر رہتے ہیں اور یہاں اور لوگ آتے ہیں اچھے کھاتے پیتے رئیس قسم کے لوگ، وہ آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں تو آپ منع کر دیتے ہیں، کسی کی لیتے ہیں کسی کی نہیں لیتے، کسی کی قبول کرتے ہیں کسی کو قبول نہیں کرتے، یہ کیسی بات ہے؟ اور اس غریب کی آپ کبھی نہیں ٹالتے. تو بتلایا انہوں نے، خاص تھے وہ، تو بتلایا کہ بھائی اس کا جو کھانا ہوتا ہے نا، اس کے کھانے کے اندر جو انوارات ہوتے ہیں وہ ہمیں پورا ایک مہینہ محسوس ہوتے ہیں. تقریباً ایک مہینے اس کے کھانے کے انوارات ہمیں محسوس ہوتے ہیں. کہا یہ کیسے؟ تو بتلایا کہ یہ خالص حلال کمائی کماتا ہے، اپنی محنت سے جاتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، گھاس کھودتا ہے اور لا کے بیچتا ہے، جو بھی آمدنی ہوئی اس کو یہ تین حصوں میں تقسیم کرتا ہے، ایک اپنی ضروریات میں خرچ کرتا ہے نا، ایک اس کی کوئی وہ ہے کس کی خدمت کرتا ہے یہ ایک حصے سے، اور یہ تھوڑا سا اس میں سے بچاتا ہے خاص ہم لوگوں کی ضیافت کے لیے. تو آج تو ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں انوارات کیا ہوتے ہیں، برکات کیا ہوتے ہیں. امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کا غالباً واقعہ ہے یہ کہ آپ اپنے استاذ کے گھر تشریف لائے، استاذ کے گھر تشریف لائے، قیام کیا، استاد بڑے خوش ہوئے اور بچوں سے کہا اپنے گھر میں کہ بھائی ہمارے بڑے قابل شاگرد آئے، بڑے متقی، بڑے اللہ والے ہیں، یہ ان کے لیے بڑا اہتمام کروں. گھر میں سب نے بڑا اچھا کھانا انہوں پکایا، کھانا پیش کیا گیا، رکھا گیا، تو آپ نے خوب ڈٹ کے کھائے. اس کے بعد شب گزاری بھی وہیں کی اور آپ نے ہدایت کی کہ بھائی ان کے کمرے میں پانی وانی کا انتظام کرو، رات میں تہجد وغیرہ کے لیے ان کو زحمت نہ ہو، کسی طرح کی تکلیف نہ ہو. تو گھر والوں نے ان کے کمرہ جہاں رہنا تھا اس میں پانی وغیرہ سب کچھ سب کر دیا. جب صبح ہوئی تو آپ تشریف لے گئے مسجد نماز کے لیے، تو گھر والوں نے جب کمرہ جا کے دیکھا تو اس میں جو وضو کے لیے پانی وغیرہ رکھا گیا تھا وہ ویسے کا ویسے ہی ملا. اب انہیں جو ہے تشویش ہو گئی. ایک تشویش تو رات ہوئی تھی جب انہوں نے خوب ڈٹ کے کھا لیا اور پوری ٹرے صاف کر دی، تو گھر میں چمگوئیاں ہوئی کہ بھائی ابا نے تو کہا تھا کہ یہ بڑے اللہ والے، بڑے بزرگ ہیں، اور ہم نے تو یہ سنا ہے بھائی اللہ والے بہت تھوڑا سا کھاتے ہیں، یہ کیسے اللہ والے کہ انہوں نے پوری صاف کر دی. اور پھر اللہ والے تو رات میں عبادت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، انہوں نے تو جیسا ہم نے پانی رکھا تھا ویسے ایک ویسے پانی رکھا ہوا ہے، تو نہ انہوں نے تہجد پڑھی نہ کچھ. اب جب خیر وہ چلے گئے اپنے، اور پھر جب یہ ان کے والد صاحب، تو گھر والوں نے بات رکھ دی سامنے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے تو اپنے شاگرد کی بڑی تعریف کی تھی کہ بڑے نیک ہیں، صالح ہیں، متقی اللہ والے ہیں، اور ہمیں اشکال ہو گیا یہ دو باتیں دیکھ کر کے. تو انہوں نے پھر ان سے پوچھ لی بات کہ ہاں بھائی بات آپ کی تو ہمیں بھی لگ رہی، تو شاگرد تھے، بے تکلفی تھی، پوچھ لی کہ بھائی ایسا مسئلہ ہے، یہ کیا ہے ماجرا؟ تو کہا حضرت میں بس کیا عرض کروں کہ کھانا جب آیا آپ کا تو میں نے اسے جب کھایا تو ایک تو اس میں لذت اتنی تھی، آپ کے گھر والوں کی کیا بات، آپ کی کیا شان، پھر آپ کے جو گھر والے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ کتنے نیک صالح، سب ان کے ہاتھوں کا بنا ہوا کھانا. میں نے کہا یہ کس کو ملتا ہے؟ تو میں نے خوب ڈٹ کے کھایا کہ ایسا کھانا پھر ملے نہ ملے، بس اس نیت سے میں نے کھایا اچھی طرح سے سیر ہو کر. اور جہاں تک پانی کا مسئلہ ہے تو یہ بھی آپ کی کرامت ہے، آپ کا فیض ہے، اور اس کھانے کی برکت ہے کہ جو کھانا میں نے کھایا تو اس کے بعد میرے اوپر ایک علمی کیفیت طاری ہوئی اور میں نے کچھ پڑھنا شروع کیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ صبح تک میں اس علمی مشغلے میں مصروف رہا، سونے کی نوبت ہی نہیں آئی. اور میں نے قریباً آج کی رات میں 100 مسئلوں کا استنباط کیا ہے آپ کی اس کمرے میں، جس کی وجہ سے اس مصروفیت میں مجھے وضو کرنے کی حاجت پیش نہیں آئی، میں باوضو رہا اور میں نے اسی وضو سے صبح کی نماز ادا کی. تو آج بھائی ہم اس مادیت کے زمانے میں ہم کہتے ہیں برکت کیا چیز ہوتی ہے، نورانیت کیا چیز ہوتی ہے، برکت سے زیادہ ہے برکت کیا چیز ہوتی ہے؟ آج کسی کا نام برکت اللہ ہو کہتے ہیں یہ ہے برکت. برکت کہتے ہیں قلیل کثیر النفع، قلیل کثیر النفع، تھوڑا لیکن نفع میں زیادہ، تھوڑا نفع میں زیادہ، یہ ہے برکت. تھوڑی پیسے تھے، تھوڑی تنخواہ تھی، تھوڑی آمدنی تھی، پورا ہو گیا. اور کثیر قلیل النفع، آیا تو زیادہ لیکن نفع تھوڑا تھا، بے برکتی اس کو کہتے ہیں. کہاں گیا پتہ نہیں چلا، 20 تاریخ کو پریشان بیٹھے ہوئے کتنا پیسہ آیا اور ابھی 10 دن باقی ہیں آگے، کیسے گزارا ہوگا مسئلہ ہے نا. یہ ہم اپنے معاشرے میں دونوں طرح کے طبقات دیکھیں گے. ہاں یہ المیہ ہے کہ تعداد کم ہو گئی ایسے لوگوں کی کہ جن کی تنخواہ تھوڑی اور ضروریات پوری ہو رہی. اور ہمیں یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو ہمارے علماء کی جماعت ہے, ہمارے جو ہے مسجد کے پیش امام حضرات کی جماعت ہے, ہمارے مؤذنین کی جماعت ہے, اس کا مظہر یہ حضرات ملیں گے اس وقت بھی کہ ماشاءاللہ تھوڑی تھوڑی تنخواہیں ہیں ان کی, تھوڑی تھوڑی آمدنیاں ہیں ان کی, لیکن اللہ کے گھر کی خدمت, علمی خدمت وغیرہ وغیرہ میں لگ کر کے کیا ہے کہ اللہ ان کی ضروریات بھی باعزت طریقے سے پورا کرتے ہیں. اور نہ صرف خانگی اخراجات پورے ہوتے ہیں بلکہ دمادم حج عمرے بھی ہوتے ہیں. جب دیکھو صاحب سفر پر ہیں, ادھر عمرہ ادھر حج ادھر ہے, تو یہ کیا ہے, یہی ہے بھائی کہ برکت جو ہے مل رہی ہے, نورانیت مل رہی ہے. تو اس پہ عرض کر رہا تھا کہ اس کھانے کی کیا بات ہے جو گھر میں پکے, گھر میں ہو کھائے. لیکن بھائی آپ کہیں گے یہ تو بہت ہی قید کر رہے ہیں ہمیں, تو میں تھوڑی سی آزادی دے دیتا ہوں, جو اپنے بزرگوں سے سنی وہ بات آگے عرض کر دیتا ہوں. کہا کسی کو بہت ہی شوق ہے کہ بازار کے کھانا کھائے, تو کھانا لے لے بازار سے اور کھائے گھر میں, اس گندے ماحول میں نہ کھائے جہاں گانے بج رہے ہیں, جہاں بے پردگی ہو رہی ہے, جہاں تصویر کشی ہو رہی ہے, جہاں شور شرابا ہنگامہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت دل چاہ تو کھانا پیک کرا لو اور لا کے گھر میں بسم اللہ پڑھ لو, دعا پڑھ لو, خان بچھا لو, ہاتھ دھو سکون سے اطمینان سے چلو بھائی, تاکہ بالکل مقید نہ ہو جاؤ کہ بھائی دین میں تو بڑی تنگی بتلائی جا رہی ہے, چلو اس حد تک آزادی کر لو. شیخ مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ بہت عرصے تک مفتی اعظم پاکستان رہے, دارالعلوم نیو ٹاؤن میں تھے, بڑے اللہ والے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ, فرماتے تھے بھائی شادی کے کھانے کا مزہ, شادی کے کھانے کا مزہ تو جب ہے کہ کھانا گھر میں آ جائے اور گھر میں دسترخوان بچھا کے اطمینان سے کھا. صحیح کہا کہ نہیں کہا, وہاں جاتے ہیں ہال میں اور اس میں تو وہ چھینا جپٹی ہوتی ہے کہ مرغے کی ٹانگ ہم لے رہے تھے دوسرے نے اڑا لی, بوٹی پہ ہماری نظر تھی دوسرے نے وہ چک لی, دھکا بھی لگا, شوربہ بھی گرا کپڑے پہ اور جو ہے چہرہ جھپٹی بھی ہوئی. ویسے تو بڑے مہذب ہم تو ندیدے نہیں ہیں, ہم تو بڑے جو ہے وہ ہیں کیا کہتے ہیں اس کو, ہمیں لالچ نہیں ہے, کپ میں اتنی چائے بچا دیں گے, کولڈ ڈرنک پئیں گے تو اس میں اتنی کولڈ ڈرنک بچا دیں گے. کیوں بھائی یہ اتنی چائے کیوں بچائی, یہ اتنا کولڈ ڈرنک کیوں بچائے؟ ارے بھائی لوگ ندیدہ کہیں گے یار, یہ پورا پیندے تک پی گئی. دیکھیے ابھی یہاں کہہ رہے ہیں کہ لوگ ندیدہ کہیں گے کہ پیندے تک پی گیا یہ, اور ہمارے ندیدے پن کا یہ حالت ہے وہاں ہال میں دیکھ لو شادی میں کیسے ٹیبل قریب کر وہاں بیٹھتے, قریب جگہ پہ کھانے کی ٹیبل کی, بلا مبالغہ یہ کیفیت ہے لوگوں کی. کہ میں مبالغہ رہی نہیں کر رہا کہ جیسے آواز آئی اور لپک جائیں. اب کہاں گئے, آپ تو بہت مہذب تھے, آپ تو کہتے ہیں ہم نے دیدے نہیں ہیں, وہاں بوتل میں کولڈ ڈرنک چھوڑ دیتے ہیں, کپ میں چائے چھوڑ دیتے ہیں. بہت بڑی نادانی ہے, بہت بڑی غلطی, دکھاوا کرتے ہیں آپ, دکھاوا. مہذب نہیں ہیں آپ, مہذب ہیں, عذاب یافتہ ہیں. اس کھانے کا حساب دینا پڑے گا, اس کولڈ ڈرنک کا حساب دینا پڑے گا, یہ کھانے پلیٹ میں جو کھانا چھوڑا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو چاٹ کے کھا رہے ہیں, نوش فرما رہے ہیں کہ آپ کی پلیٹ کو ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پہچان لیتی ہیں, آپ کی پلیٹ کو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان لیتی ہیں کہ یہ آپ کی پلیٹ ہے, ایسی جیسے دھلی ہوئی پلیٹ ایسے چاٹ اور ایسی انگلیاں چاٹ کے کھا رہے ہیں, ہاتھوں سے کھا رہے ہیں اور آج سائنس تحقیق کر رہی ہے کہ کھانا جو انگلیوں سے کھایا جاتا ہے وضو ہضم ہوتا ہے، اس میں سے جو ہے لعاب نکلتا ہے جو کھانے میں شامل ہوتا ہے اور وہ ہضم کرتا ہے کھانے کو، جزو بدن بناتا ہے، یہ آج کی سائنس تحقیق کر کے بتلا رہی ہے. تو آپ نے چاٹا انگلیوں کو، ہاتھوں سے نوش فرمایا، دسترخوان بچھا کے کھایا، دعا پڑھی، سب آداب سکھلائے، اپنے سامنے سے کھانا سکھلایا، بسم اللہ پڑھنا سکھلایا. ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا، کھانا لگا ہوا تھا، بچہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کے ایسے ایک دم ہاتھ ڈال، آپ نے ہاتھ پکڑ لی اور فرمایا بیٹا بسم اللہ پڑھو، اور پھر فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں شیطان، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ وہ اس طرح آ کر کے حملہ کرتا ہے اور کھانے کی بے برکتی، کھانا بے برکت ہوں گے. کھانے کے بیچ سے اوپر سے فرمایا نہ کھاؤ، بیچ میں برکت اترتی، ٹاپ پہ، بیچ میں، سائڈوں سے لو. ہاں کھاتے کھاتے جب وہاں تک پہنچ گئے، بیچ تک پہنچ گئے، تو اب وہ بیچ نہیں رہا، اب وہ بھی کنارہ ہو گیا، لیکن شروع میں تو بیچ وہ ہے، کنارہ اپنے سامنے سے کھانے کی. فرمایا دسترخوان لگا ہوا ہے اور کئی لوگ کھا رہے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز ہے جو گنتی گنی جا سکتی ہے، مثلا چھوارے ہیں، ہے نا، کشمش ہیں، اور کوئی ایسی چیز ہے، کھجور ہیں، تو فرمایا دو دو دانے مت لو، ایک ایک دانے لو، تاکہ دوسروں کو بھی ملے. اس میں نیت یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ کمپٹیشن شروع ہو گئی. خیر، تو اس پہ عرض کر رہا تھا کہ حلال اور طیب، ہے نا، ہر چیز میں حلال اور طیب، جو جسم میں جائے گا اس کا ایک نفع ملے گا، اس کی برکات ملیں گی، اس کے انوارات ملیں گے. حرام کو ترک کرنے میں خیر ہی خیر ہے، بظاہر وہ خوبصورت نظر آ رہی ہے، بظاہر وہ اچھی نظر آ رہی ہے. جب دجال آئے گا تو ایک طرف حسین مناظر ہوں گے اور ایک طرف آگ ہوگی، باغ ہوگا ایک طرف اتنا خوبصورت جس کو جنت بتلائے گا، اور ایک طرف آگ کے شعلے ہوں گے، جہنم ہوگی، اور حقیقت میں الٹ ہوگا. جو باغ ہے، حسین مناظر ہیں، ہریالی ہے، وہ ہوگی اصل میں جو ہے جہنم، اور جو اس کی اطاعت کرے گا اس کو کہے گا یہ تیرے لیے، جو اس کی نافرمانی کرے گا اس کو بتلائے گا کہ یہ آگ تیرے لیے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ خدا کا منکر، خدا کا باغی، تو الٹ معاملہ ہوگا. ایسے ہی آج ہم حرام کی طرف لپکتے ہیں، حرام میں اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے، اللہ بچائے اللہ بچائے. بھائی دیکھو، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا بہت بہت سمجھایا، کھول کھول کر سمجھایا، اور اس میں کسی کی تنقیص نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ جی یہ فلاں کی تنقیص ہو گئی، اس میں ایسی کوئی بات نہیں. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت المیہ ہے، اس وقت فتنہ ہے بہت بڑا، بد نظری، جو یہ بے محابہ عورتیں بازاروں میں پھر رہی ہیں، تنگ لباس پہن کر، کم لباس پہن کر نمائش کر رہی ہیں، جن کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ بازے ایک میں اس وقت ایک زمانہ آئے گا کہ عورتیں لباس پہن کر بے لباس ہوں گی. علماء نے اس کی تشریح فرمائی کہ یا تو وہ اتنا چست ہوگا کہ اعضا نمایاں ہوں گے، اور یا وہ لباس ہی چھوٹا ہوگا، کم ہوگا. فرمایا یہ جنت کی خوشبو نہیں سونگیں گی، اور اپنے سروں پہ اونٹ کے کوہان کی طرح بالوں کو بنائیں گی. جیسے اونٹ جب چلتا ہے تو کوہان اس کا کبھی ادھر ہلتا ہے، کبھی ادھر ہلتا ہے، ایسے ان کے بال ہلتے ہوں گے. یہ غیر مردوں پر ریجھیں گی، ان کی طرف مائل ہوں گی، اور انہیں اپنی طرف مائل کریں گی اس طرح کی حرکات کر کے. فرمایا یہ جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو 500 برس کی دوری سے آتی ہے. تو آج جو ہمارا معاشرہ علمی ہے یہ، ہے نا، تو اس کو حضرت فرمایا کرتے تھے، دیکھو باہر جو عورتیں پھر رہی ہیں اس طرح سے, وہ حسن میں اگر چار آنے ہوں تو شیطان انہیں ایک روپے کر کے دکھاتا ہے. اور گھر میں اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے حلال طیب نیک صالح زوجہ حیات عطا فرمائی ہے, وہ اس کو کم دکھاتا ہے. کیوں؟ کہ یہ حرام میں مبتلا ہو جائے, نظریں خراب کرے اور گناہ میں مبتلا ہو اور اللہ کے دربار سے راندہ درگاہ ہو جائے. تو فرمایا کہ یہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے لیکن چونکہ حرام ہے اس لیے اس میں شرعی شر, اپنے آپ کو بچاؤ اور حلال کی طرف ہو. تو اس کو فرمایا کہ باطن مگر ہے دولت نسبت لیے ہوئے, ظاہر میں اہل دل ہیں گو حسرت لیے ہوئے, باطن مگر ہے دولت نسبت لیے ہوئے, دشمنوں کو عیش آب و گل دیا اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا, ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. اللہ کے احکامات میں فلاح, اللہ کے احکامات میں سکون ہے, اطمینان ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز روک دیتی ہے بے حیائی اور برائی سے. روکتی ہے کہ نہیں روکتی؟ نیت باندھی ہے نا, کھانے پینے سے رک گیا, لو گوئی سے رک گیا, ادھر ادھر دیکھنے سے رک گیا, کسی بھی طرح کے غلط کام کرنے سے رک گیا. کتنی دیر؟ جتنی دیر نماز میں رہا اتنی دیر تو رکا ہی رکا, بالکل پکی بات ہے نا. ہاتھ بندھے ہوئے اس کے, اب ظاہر میں بھی بندھے ہوئے اور باطن میں بھی بندھے ہوئے ہے نا. اب اس نے اگر اس کا حق ادا کر دیا, وہ خشوع, وہ خضوع, وہ توجہ, وہ دلچسپی, وہ شوق اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں اللہ کے سامنے ہوں, اللہ سے گفتگو کر رہا ہوں, اللہ میری بات سن رہے ہیں, یہ جو ہے نا یہ ڈیمانڈ ہے, یہ مطالبہ ہے کس کا؟ اللہ جل شانہ کہ یہ پورا کرو تو تمہیں اس کی مزید حقیقت مل جائے گی کہ یہ تمہیں یقیناً پھر دوسری زندگی میں جب تم نماز سلام پھیر کے نماز سے جدا ہو گئے تو اس وقت بھی تمہیں پھر یہ ساری برائیوں سے روکے گی. ولا ذکر اللہ اکبر, آگے فرمایا اور یہ اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے, یعنی یہ نماز جو ہے یہ اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے. تو آج ہم نماز کتنی کس طرح پڑھ رہے ہیں, اس پر توجہ ہونی چاہیے, بنیادی چیز ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہر آیت میں, ہر سورت, ہر رکعت میں کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک, یہ استحضار نماز کا. اللہم اہدنا الصراط المستقیم, چلا ہمیں سیدھے راستے پہ, صراط الذین انعمت علیہم, جس ایسا وہ راستہ جس پر آپ نے انعام کیا, غیر المغضوب علیہم, اور نہ چلا ایسے لوگوں کے راستے پر جس پہ آپ کا غضب ہوا. والضالین, قبول فرما. ہر رکعت میں اس کا اعادہ ہو رہا ہے, ہر رکعت میں. یہ دہروایا جاتا ہے کہ بھائی یہاں سے جب جاؤ گے نا تو وہاں بھی یاد رکھیں, یہاں تم دہرا رہے ہو. عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں 17 دفعہ دہرا رہے ہو, عشاء کی نماز میں ہے, ظہر کی نماز میں 12 دفعہ دہرا رہے ہو, عصر میں 4 سنت 4 فرض 8 دفعہ دہرا رہے ہو, مغرب میں اسی طرح سے حساب کر لو اور کل گن لو پورے دن بھر میں کتنی دفعہ ہو گیا. اب جو بقیہ زندگی ہے اس میں بھی اس کو یاد رکھو کہ اللہ پہ بھروسہ رکھو, اللہ سے مانگو, رزق کم ہو جائے, کوئی پریشانی آ جائے, کوئی مسئلہ آ جائے, اللہ کی طرف رجوع, رجوع الی اللہ. اسی کو ہمارے بزرگ عام الفاظ میں کہتے ہیں رجوع الی اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا. جس کو یہ آ گیا اس کو سب کچھ آ گیا, جس کو اللہ کے سامنے اللہ سے رابطہ جوڑنا آ گیا اس کو سب کچھ آ گیا. ہر وقت تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے, تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے. باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں. ہم تم ہی آگاہ ہیں اس ربط خفی سے, ہم تم ہی آگاہ ہیں اس ربط خفی سے, کسی اور کو معلوم مگر یہ راز نہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ اللہ والوں کی جو ہے زندگی اور ان کی دعوت. اس کو سیکھو بھائی, اس کو سیکھو گے اللہ کے ساتھ مانگنا آ جائے گا. کوئی مشکل آ جائے, معاشرے میں پریشانی ہو رہی ہے, یا اللہ آپ کا حکم ہے کہ یہ گناہ نہ کرو, اور ہمارا دل تو لپک رہا ہے, اب ہم کیا کریں؟ ہم تو یہ سنتے ہیں بزرگوں سے, علماء کرام سے کہ یہ گناہ ہے اس کو چھوڑو, اور ہمارا دل مانتا نہیں ہے. آپ کا حکم ہے پانچ وقت کی نماز پڑھو مسجد میں آ کے, اور ہمارا دل مانتا نہیں ہے کاروبار چھوڑنے کو, جو ہے بستر چھوڑنے کو, وغیرہ وغیرہ. آپ کا حکم ہے کہ جھوٹ مت بولو, اور یہاں زبان سے جھوٹ کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں. آپ کا حکم ہے حرام مت کھاؤ, حرام مت کماؤ, اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے حلال کمانا شروع کر دیا تو ہماری روزی تھوڑی ہو جائے گی. تو یا اللہ اس سارے مشکلات میں آپ ہی ہماری مدد کریے. آپ نے جب ہمیں پیدا کیا ہے, آپ نے جب یہ احکامات دیے ہیں ہمیں, تو عمل بھی کرائیں گے آپ ہی. ہمارے اندر تو طاقت ہمت نہیں محسوس ہوتی, آپ ہماری مدد فرمائیے. یہ چیز جو ہے ہمیں اپنی مشکلات اللہ کے سامنے ایاک نعبد و ایاک نستعین پیش کرنی چاہیے. مرد ہو عورت ہو دونوں کے لیے, عورتیں الگ, ان کے الگ مسائل ہیں, مردوں کے تو کمانے کا جانے کے زیادہ مسائل ہیں, خواتین کے گھریلو مسائل, ان کا دائرہ کار الگ ہے, وہ اس میں مدد مانگے. ساس اور بہو کا جھگڑا چل رہا جی, ایک ہی سب سے بڑا المیہ ساس بہو کا جھگڑا چل رہا, بناؤ نہیں ہو رہا ہے, ننہوں سے جھگڑا چل رہا ہے, وغیرہ وغیرہ. ان ساری چیزوں میں اسے یہ استحضار کرنا چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کہ یا اللہ یہ ہمارا دل نہیں مانتا. ہمارے دل میں کیا ہے بھائی؟ بہو یہ کہے کہ یا اللہ میرے دل میں میرے ساس کی ماں جیسی محبت نہیں ہے, اور ماں جو ماں ہے جس کی وہ بہو ہے, ماں اللہ سے کہے کہ یا اللہ اس بہو کے لیے میرے دل میں بیٹی جیسی محبت نہیں ہے, حالانکہ یہ بھی کسی کی بیٹی, اور اس کو بھی میں چن کر کے لائی ہوں, پسند کر کے میں لائی ہوں, ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے کتنے کو دیکھنے کے بعد. تو آپ میرے دل میں اس کے لیے ماں کی ممتا جیسی محبت ڈال دیجئے. اور بہو یہ دعا مانگے کہ یا اللہ میرے دل میں اس کے لیے ماں جیسی محبت ڈال دیجئے, عظمت ڈال دیجئے, قدر ڈال دیجئے. فرق آ جاتا ہے نا بھائی؟ وہی اپنے گھر میں جب آتی ہے ماں کے پاس تو اس کا برتاؤ بالکل الگ. ماں اگر ڈانٹے گی بھی تو کچھ نہیں کہتی, اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ماں نے ڈانٹا ہے, اور وہاں ذرا ساس نے ڈانٹا تو فوراً محسوس ہو جاتا ہے بھائی ہمیں ڈانٹتے بھائی. تو یہ رویوں کا فرق کیسے ہے, کیوں ہے؟ اگر یہ جذبہ آ جائے کہ یہ بھی میری ماں ہے, اور سسر یہ بھی میرا باپ ہے نا, تو حقیقی جذبہ اگر آ گیا اب ان کی ڈانٹ آئی, ان کی تکلیف آئی تو برداشت کری. ایسے جو ننندے ہیں یعنی شوہر کی جو بہنیں ہیں, ان کے لیے شوہر کی بہن ہے نا وہ, تو اس بچی کے ذہن میں وہ بہن کا جذبہ اس کے لیے پیدا نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ, عمر نہیں پیدا ہوتا. وہ کہتی ہے یہ تو سب سے زیادہ چڑیل تو یہی ہے, یہی ہے جو ہاتھ لگائی بجائی کرتی رہتی ہے, شوہر کو بھی کان میں ڈالتی ہے اور میری ساس کو بھی خراب کرتی ہے, میری کرتی. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ محبت کا برتاؤ نہیں ملا. محبت ملی تو محبت دی, یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. مزہ تو جب ہے کہ محبت نہیں ملی تو محبت دیا, اور پھر اگلے کا دل بدل گیا کہ بھائی ہم اس کے ساتھ اتنا کرتے ہیں, یہ تو اللہ کی بندی, اس کو کچھ بھائی نہیں. یہ ہے نا کمال. اور یہ تھوڑے تھوڑے عرصے اگر یہ اللہ سے مانگ مانگ کے چلے تو یہ چیز حاصل ہو جائے کہ ادھر سے اس کو جس کو کہتے ہیں ریسپانس نہیں مل رہا لیکن یہ ریسپانس دے رہی ہے یہ سمجھ کر کہ ان کا حق ہے اچھا سلوک کرو ایک گھر میں رہنا ہے. ہمارے حضرت والا حضرت مولانا یوسف جہنوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سوالات آیا کرتے تھے, درس ہوتا تھا حضرت کا, اس کے پاس سوالات آتے تھے. تو سوال آیا کہ جی کسی لڑکی کی طرف سے آیا کہ میرے ذمے تو شوہر کی خدمت واجب نہیں ہے, نہ میرے ذمے شوہر کے ماں باپ کی خدمت واجب ہے, اگر میں نہیں کروں تو کوئی بات تو نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں تم صحیح کہتی ہو کہ شرن تو واجب نہیں ہے, شوہر کے ماں باپ کی خدمت شرن تو واجب نہیں ہے, لیکن ایسی بہت ساری چیزیں ان کے لیے بھی واجب نہیں ہیں جو وہ تمہاری کرتی ہے. تمہاری اولاد ہوتی ہے, اب ساس سسر جو ہیں اس اولاد کو ہر وقت کندھے بٹھائے رہتے ہیں, ہر وقت ان کی نگہداشت کرتے ہیں, دیکھ بھال کرتے ہیں, تمہیں ہدایت دیتے ہیں, تمہیں مشورے دیتے ہیں, یہ ساری چیزیں ان کے لیے کہاں واجب ہیں بھائی؟ تو ایسے گاڑی نہیں چلا کرتی, ایسے گھر نہیں بسا کرتے. گھر بسنے کے لیے شرع کے علاوہ آگے بھی بڑھنا پڑتا ہے, جس کو کہتے ہیں باہمی تعاون. باہمی تعاون ضروری ہے گھر بسانے کے لیے. اگر ہر چیز صرف اسی پیمانے پر تولنا شروع کر دو گے کہ شرع میں یہ ہے, شرع میں یہ ہے, شرع میں یہ, تو شاید تمہاری زندگی اجیرن ہو جائے گی, ہے نا؟ کیونکہ اس میں تم نے آگے اخلاقیات کا درس بھول گئے, اخلاقیات کا پہلو بھول گئے, مساوات اور پھر اس کے آگے ایثار, یہ بھی تو شرم ہے. ایثار ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کو پانی پلانے کے لیے جا رہے ہیں جنگ میں, التش آگے سے آواز آئی پیاس, انہوں نے اشارہ کر دیا اس کی طرف, پھر وہاں پہنچے پانی لے کر تو آگے سے آواز آئی التش پیاس, انہوں نے ان زخمی صحابی نے ان کی طرف اشارہ کر دیا, سات صحابی کے پاس گئے وہ شہید ہو گئے, واپس دوڑے کہ چلو وہ تو شہید ہو گئے, پیچھے والے کو پلاؤں وہ بھی شہید ہو گئے, اس طرح گھوم کے پھر آخر جب آخر میں پہنچے تو پتہ چلا وہ بھی شہید ہو گئے. ساتوں صحابی, سات ہیں غالباً تین ہیں, اللہ غلطی معاف فرمائے مجھے, کہ وہ شہید ہو گئے, پانی کسی نے نہیں پیا. کیا تھا یہ؟ ایثار, مساوات نہیں تھا, ایثار تھا. ایسے ہی واقعہ جو ہے بکرے کی سری کا, اس میں سات سات گھر ہیں, کہ ان کے پاس بکری کی سری آئی ہدیے کے طور پر, انہوں نے کہا کہ بھائی فلاں گھر وہ زیادہ محتاج ہے, وہاں بھیج دیا. وہاں پہنچا انہوں نے سوچا کہ فلاں گھر زیادہ محتاج ہے, وہاں بھیج دیا ہدیہ. ایسے سات گھر گھوم کر کے پہلے والے گھر کے آ گئی, دوبارہ جہاں سے چلی تھی وہاں آ گئی. یہ تھا اس معاشرے میں ایثار, کیا محبتیں تھیں, کیا برکتیں تھیں, کیا وہ تھی. آج ہم حق پہ لڑ رہے ہیں, ہے نا؟ گھر گھر یہ قصہ ہے, گھر گھر یہ قصہ ہے. بڑے کا ادب چھوٹ گیا, چھوٹوں پہ شفقت چھوٹ گئی, یہ خیال نہیں. ابھی ہمارے پڑوسی ہیں, چند دن پہلے مجھے بتلانے لگے, ماشاءاللہ سفید ہے, نیک صالح ہیں, پچ مختہ نمازی ہیں, بتانے لگے کہ میں ایسے سڑک پار کر رہا تھا, نظر میری کمزور ہے, وہ ایک گاڑی سے مجھے ایسا لگا کہ مجھے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, تو میں نے اس کو کچھ کہا, نوجوان لڑکا تھا, اس نے ایسی بدتمیزی کی, ایسے گفتگو کی کہ میں تو حیران رہ گیا. اس کو یہ بھی خیال نہیں کہ دیکھو اتنا ضعیف آدمی ہے, سفید ریش ہے, اور میری عمر کیا ہے, اور میں کس طرح گفتگو کر رہا ہوں. اللہ کی پناہ. تو بھائی یہ سوچو کہ عمر کا بھی تو کچھ تقاضا ہوتا ہے نا, عمر کا بھی تو, جب تم اس عمر کو پہنچو گے تو تمہاری کیفیات کیا ہوں گی, اس جگہ پہ کھڑا رکھ کر کے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے ہمیں. ہم فوراً بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ دیکھو اس نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا, لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہم وہاں کھڑے ہو جائیں کہ اچھا اگر میں اس عمر میں ہوتا اور میرے ساتھ یہ مسائل ہوتے تو بتاؤ کہ پھر یہ صحیح کیا کہ نہیں کیا انہوں نے, یہ ان کی کیفیت اس وقت ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے. ایک آدمی رزق سے پریشان ہے، جیسے مولانا روم نے فرمایا کہ ایک آدمی، ایک بھوکے آدمی سے پوچھا کسی نے کہ بھائی دو اور دو کتنے ہوتے ہیں، تو کہا چار روٹی. فرمایا دیکھو اسے ہر چیز میں روٹی ہی نظر آ رہی ہے، بھوکا ہے نا، اسے تو گنتی پوچھی دو دو کتنے، پہلا چار روٹی، روٹی کہاں سے آئی، پیٹ کا تقاضا، تو منہ سے روٹی نکل رہی. جیسے کہتے ہیں بلی کو خواب میں بھی چھیچڑے نظر آتے، تو اس کو ہر وقت روٹی نظر آ رہی ہے. ایک آدمی رزق سے پریشان ہے، تنگ ہے، پیشہ کرنے کوئی بھی پیشہ کرتا ہے، اب کوئی شخص اس کے پاس جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ اس سے الجھتا ہے. دیکھنے میں آتا ہے نا بھائی، اب یہ اس سے الجھتا ہے، کہہ رہے وہ کیسا نالائق ہے، کیسا بدتمیز ہے، کیسا وہ ہے، اس کو تمیز نہیں ہے. حالانکہ اس شخص کو یہ چاہیے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس جگہ پہ کھڑا کر کے دیکھے کہ اس کی فیملی ہے، اس کے رہائش کے مسائل ہیں، اس کے دیگر مسائل ہیں، روزی کے مسائل ہیں، اس کی کیفیت کیا چل رہی ہوگی، کہ شام کو میرے پاس اتنے پیسے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے، میں اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لے کے جاؤں گا کہ نہیں، میرا کوئی بچہ بیمار ہے میں اس کا علاج کرا سکوں گا کہ نہیں، وغیرہ وغیرہ. اگر ہم وہاں پہ کھڑا کر کے اپنے آپ کو دیکھیں تو پھر کیفیت کچھ اور ہو، پھر دنیا کیا سے کیا ہونے لگے. تو سب سے پہلے گھر سے تو شروع کیا جائے، اپنے گھر والوں کے معاملات کو دیکھ لیا جائے. جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ جو اس وقت ہمارے معاشرے میں ایک المیہ چل رہا ہے، گھر گھر اچھے اچھے دیندار دیکھا جائے تو ویسے بڑے نمازی ہیں، درس میں بھی جاتے ہیں، اسلامی مجالس میں بھی جاتے ہیں، لیکن گھر کی زندگی چوپٹ، وہی رنجشیں ہیں، باتوں میں وہ نہیں، تمیز نہیں، ایسے جو ہے فلاں شیخ کے مرید ہیں اور فلاں کے مرید ہیں اور فلاں کے درس میں برسوں سے شریک ہو رہے ہیں، اور گھر میں عورتوں سے بات کرنے کی وہ نہیں، تمیز نہیں. ارے بھائی واشرون بالمعروف، اللہ تعالیٰ سفارش فرما رہے ہیں، عورتوں کو سمجھاؤ، بات طریقے سے سمجھاؤ، ڈھنگ سے سمجھاؤ، ادب سے سمجھاؤ، تمیز سے سمجھاؤ. لٹھ مار دینا یہ تھوڑی ہے کہ تمہاری ماتحت ہے تو جو دل چاہے منہ سے نکال دیا، جب چاہ تو غصہ کر لیا، یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہوا. یہ اصلاح پھر اس کا مطلب ہے کہ واسطہ نہیں ہے اصلاح سے. ہاں بیان سننے گئے، اتنی دیر بیٹھ گئے، ثواب مل گیا، لیکن جو انسان بننا مقصود ہے، مسلمان بننا مقصود ہے، اور اس سے آگے بڑھ کے اللہ والا بننا، اس کا پتہ تو گھر سے ہی چلتا ہے. حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں پہنچے بیعت ہونے کے لیے، تو آپ نے صاف فرما دیا کہ پنجاب والے اپنی بیویوں پر بڑا ظلم کرتے ہیں، تمہیں اپنی بیوی سے اپنا سرٹیفکیٹ لا کے مجھے دینا پڑے گا، تب بیعت کروں گا. اور اس زمانے میں طالبین بھی کیسے ہوتے تھے، سبحان اللہ ماشاء اللہ، کہ بھاگے نہیں اپنی بیوی سے لکھوا کے منگوایا. ماشاء اللہ آپ کا رویہ ٹھیک تھا، بیوی نے سند دی کہ نہیں یہ مجھ پہ ظلم نہیں کرتے، بیعت کی حضرت نے، بیعت کی حضرت نے، پھر اور بھی کچھ شرطیں لگائی تھیں حضرت نے، بیعت ہوئی. کیونکہ اس کی اہمیت ہے، اس کی اہمیت ہے کہ جو کمائے گا وہ بچے گا، گنوائے گا نہیں. پتہ چلا وہاں سے تو کمایا، شیخ کیا جا کے کمایا اور گھر میں آ کے گنوا دیا، ظلم کر کے، حقوق میں کوتاہی کر کے گنوا دیا، تو کہاں کا صوفی رہا پھر یہ بھائی. تو بھائی اس کی اہمیت ہے، اپنے گھروں میں خواتین جو سن رہی ہیں وہ اس کو سمجھیں، ہے نا. آپ کسی درس میں آتی ہیں، آپ کسی مجلس میں آتی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ ماشاءاللہ وہاں جاتی ہیں، اور یہ ماشاءاللہ دیکھو یہ تو بھائی اتنی پابند ہے وہاں کی، اتنے عرصے سے جا رہی ہیں. اب آپ کے معاملات دیکھ کر کے اگر وہ دین سے دور ہو گئے کہ بھائی ایسا دین نہیں چاہیے ہمیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کیا سیکھا انہوں نے؟ یہ اتنے عرصے سے وہاں جاتی تھی تو نہ ان کی زبان صحیح ہوئی، نہ ان کے معاملات صحیح ہوئے، نہ ان کے اندر دل میں نرمہٹ پیدا ہوئی، نہ انہیں بڑوں کی تمیز آئی، نہ ادب آیا. تو بھائی ایسی جگہ سے ہم بچتے ہیں بھائی، ہم نہیں جاتے ایسی جگہ پہ. تو فرق کیا پڑا تمہارے اندر؟ تو آپ اپنا بھی نقصان کیا، دوسرے کا بھی نقصان کیا. تو ایسا بننے سے بچے. اپنی اصلاح جو جس کو کہتے ہیں اس میں ضبط، ضبط نفس، اصلاح نفس، ضبط نفس. نفس کو ضبط کرنے کا نام ہے نا. نفرت کا جواب جو ہے محبت سے دینے کا نام ہے. بول چال میں احتیاط ضروری ہے، مرد اپنے عورت سے، عورت اپنے مرد سے، اور اسی طرح سے اپنے دیگر اعزاء و اقربا سے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے اور ہمیں ہماری زندگیوں کی صحیح اصلاح فرمائے. بس اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمارے شیخ کے فیض کو ہم سب کو خوب خوب عطا فرمائے، حتیٰ کہ محرومی سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام كالسلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. آمین آمین آمین. اللہ وصلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک.